ابتدا فرمائیں. جی فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو پچھلے دنوں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بات چل نکلی کہ امام بخاری نے کچھ امام اعظم کے متعلق کلام فرمایا ہے اور اپنے عقائد اہل سنت تو اس کی جو سند زیادہ حدیث مبارکہ وہ تحاوی شریف میں ہے, تو تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آیا کیا معاملہ ہے, تحاوی شریف کس نے لکھی اور کب کی تصنیف ہے, تھوڑا سا تسلی فرمائیں.
بڑا اصل میں اس کا جواب بہت لمبا ہے تو سبھی رہ جائیں گے اس پر اگر گفتگو کی جائے تو, لیکن پھر بھی ضرورت کے مطابق مولانا رمضان صاحب آپ ذرا قریب آ جائے. بھائی ہمارے ملتان کے مہمان ہیں علامہ محمد رمضان صاحب, قریب آ جائے. بیٹھے اب بالکل بیٹھے, تشریف رکھے. بس بیٹھے بس بیٹھے بیٹھے تشریف رکھے. بڑی مہربانی, تشریف لایا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے, میں نے جو امام اعظم کتاب لکھی ہے اس میں اس کا جواب دیا ہے. امام بخاری کو کوئی غلط فہمی ہو گئی جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو زوفہ میں شمار کیا. اب میں آپ سے بیان کرتا ہوں. ہوا یہ اصل میں, امام بخاری اپنی سند اگر دیکھیں, یہ بڑے باوسوق اور یہ میں نے اس میں لکھا بھی بڑی کتابوں کے حوالے کے ساتھ, وہ یہ ہے امام بخاری کے والد ماجد محمد, امام بخاری کا نام تھا ان کے والد اسماعیل, وہ بھی محدث تھے اور وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے انہوں نے حدیثیں اخذ کی, اور عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد. ٹھیک, اسی طرح امام بخاری نے جن لوگوں سے اکتساب فیض کیا, اس زمانے میں عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم کے شاگرد, ان کی کتابوں سے مکمل انہوں نے اکتساب فیض کیا امام بخاری نے. دو باتیں. تیسری بات, انسان ہے بھول ہو جاتی ہے, امام بخاری کو یاد نہیں رہا پوری بخاری شریف میں 22 ثلاثیات, یہ تو وہ بتائیں گے جو حدیث کے ماہر ہیں. ثلاثیات کا مطلب یہ ہوتا ہے امام بخاری کے نزدیک یہ پہلا درجہ تھا, جس طبقے محدثین ان کا تعلق تھا ان کو 22 حدیثیں ایسی ملی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں امام بخاری میں صرف 3 واسطے, بہت قریب کی حدیث ہے, ورنہ آپ بخاری دیکھیں کسی میں 5 واسطے, 6 واسطے, 7 واسطے, اتنے واسطے ملیں, اور یہ شاہکار ہیں امام بخاری کا کہ 22 ان کو حدیثیں ایسی ملی کہ جس میں صرف 3 راوی ہیں, نبی کریم علیہ السلام اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے گویا درمیان. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 154 میں پیدا ہوئے اور ان کا وصال جو ہے وہ 256 میں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے کہ رب ان کی عمر میں 62 سال کی عمر میں 12 دن تھے جو ان کا انتقال ہو گیا, کم تھے 12 دن امام بخاری کا وصال ہوا. اب یہ 22 ثلاثیات پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یہ اس کے راوی کون ہیں. آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اس میں 12 حدیثیں مکی بن ابراہیم کی, جس کے راوی مکی بن ابراہیم ہیں جو تیسرا واسطہ, اور مکی بن ابراہیم امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں تقریباً 8 سال رہے اور فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی, اور دوسرے جو 11 راوی ہیں ان کی اگر جانچ پڑتال کی جائے, اسماء الرجال کی کتابیں سامنے, تو 2-3 اور راوی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ملیں گے. اب بتائیے جس 20 روایتوں پر امام بخاری, 22 روایتوں امام بخاری کو فخر تھا کہ میرے پاس 22 ثلاثیات ہیں اور ان میں سے 11 کے راوی حضرت مکی بن ابراہیم ہیں. ایک بات, اب جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ان کے مسلک کے درمیان ہوا یہ کہ علامہ تاج الدین سبکی جو بہت بڑے شافعی فقیہ ہیں, انہوں نے امام بخاری کے متعلق یہ لکھا, اور طبقہ شافعیہ جو اس زمانے میں شافعی طبقے کے محدثین تھے, تو امام بخاری کو علامہ تاج الدین سبکی چونکہ خود بھی شافعی تھے تو امام بخاری کو امام شافعی کا مقلد قرار دیا. اب وہ چونکہ امام شافعی کے مقلد تھے, یہ جو اہل حدیث بار بار ہمیں دکھاتے ہیں نا بخاری بخاری بخاری, تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے بخاری ہے کیا. اچھا بخاری سے پہلے کوئی حدیث نہیں ہے کیا؟ امام بخاری نہیں ہوتے تو دین کیا تباہ اور برباد ہو جاتا؟ نہیں ہوتا. اب آئیے, وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری شافعی, تو انہوں نے کیا کیا کہ شافعی مذہب پر فطری تقاضا کہ شافعی مذہب پر جتنی حدیثیں مؤید ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا. اسی لیے تاج الدین سبکی کو یہ کہنا پڑا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ شافعی. اب جو بخاری شریف کو آخری حرف شمار کرتے ہیں جیسے اہل حدیث, ٹھیک ہے نا, مولانا ہمارے مدرس سے مولانا بھی لکھے. اب اور فرمائیے کہ بخاری دکھا کر کے لوگوں کو رفعیدین سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بخاری میں. اچھا بخاری میں تو سجدے کے وقت بھی رفعیدین, اس کو کون سی دلیل سے منسوخ کیا آپ نے؟ یا امام بخاری آپ کو کیوں یاد نہیں آتا؟ امام بخاری تو حدیث ہے لکھی کہ حضور علیہ السلام نے جو حدیث ہے انہوں نے عقل کی کہ سجدے سے اٹھنے اور جانے میں بھی رفعیدین کیا. اب یہ اہل حدیث بتائیں کہ اس کو آپ نے کس دلیل سے رد کیا, اور رکوع کے رفعیدین کو تو برقرار رکھا اور سجدے والے رفعیدین کو جو ہے وہ آپ نے خارج کیا. اب خود اہل حدیث کو پکڑیں, امام بخاری لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی بکری کا دودھ بھی پی لے تو وہ جناب حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی بکری کے دودھ سے. کیا مطلب ہوا کہ کوئی محلے میں بکری ہو اور چار گھروں میں آپ کے رشتہ داروں فرض کیجئے اور وہ بکری کا دودھ چار گھروں میں جاتا تو سب کے سب رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے, کسی کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا. دیں اہل حدیث جواب, کیا امام بخاری کی اس بات کو آپ مانتے؟ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے محدث تھے جن کا نام سلیمان تھا, آگے بھی کچھ نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے. امام اعظم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ فقیہ مشہور تھے امام اعظم اور محدث بھی تھے. جتنے یہ محدثین مشہور ہیں یہ فقیہ نہیں ہوتے, محدث ہوتے. تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت محدث سلیمان سے رضی اللہ عنہ سے مسائل پوچھے. تو مسائل پوچھنے پر حضرت سلیمان جو تھے رضی اللہ عنہ وہ خاموش رہے, اشارہ امام بخاری طرف کے ایک آپ بتائیں. امام بخاری نے سب کے مسائل بتائے. تو بتانے کے بعد محدث سلیمان کو رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا اور کہا بو حنیفہ یہ مسائل کہاں سے لائے؟ کہا جو تم نے حدیثیں لکھی ان سے میں نے نکالے یہ مسائل. تو ان کو تعجب ہوا تو محدث سلیمان نے کہا بو حنیفہ حقیقت یہ ہے کہ ہم عطار ہیں اور تم حکیم ہو. حکیم کو یہ جانتا نب دیکھ کر کہ کس سے بخار اترے گا, کس سے چڑھے گا کیا ہے, اور عطار کا کام کیا ہوتا ہے, پڑیا باندھنا, کہ جو کچھ آ جائے وہ لکھ دے اس کو حوالے کر دیں, ٹھیک ہے صاحب. تو یوں امام بخاری کے بارے میں یہ غلط فہمی لوگوں کو ہو گئی. اب آئیے سند حدیث میں ان کا رشتہ دیکھیے آپ کیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اگر امام شافعی کا مقلد مان لیا جائے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا خود شافعی امام نے کہا تاج الدین سبکی رحمت اللہ علیہ جس کو محدثی نے نقل کیا, تو اب مان لیا جائے کہ وہ شافعی ہیں. اب جب شافعی ہیں تو امام شافعی کے مقلد ہوں. اب امام شافعی کون ہے؟ امام شافعی امام محمد کے شاگرد, اور امام محمد امام اعظم کے شاگرد, یہ بھی ہم نے اپنی کتاب میں لکھا. دو باتیں میں اس کی بیان کرتا ہوں. جس وقت امام شافعی امام محمد کے شاگرد بنے اور امام اعظم کے دربار میں جب آئے تو ان کا قصہ یہ ہے کہ امام اعظم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی, ایک نوجوان آدمی آیا کوئی 13-14 برس کی عمر ہوگی, اس نے امام اعظم سے بڑا عجیب و غریب مسئلہ پوچھا. کہنے لگے امام صاحب یہ بتائیے ایک لڑکے نے نوجوان نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور وہ نابالغ تھا, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا, سونے کے بعد اس کو احتلام ہوا وہ بالغ ہو گیا اور عشاء کا وقت ابھی باقی ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جو پہلے اس نے عشاء پڑھی وہی کافی ہے, یہ اب عشاء کی نماز لوٹائے گا. امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ عشاء کی نماز لوٹائے گا. وہ نوجوان اسی وقت ذرا سا آگے بڑھا اور نماز کی نیت کر لی. امام اعظم نے دیکھ کر کہا یہ بہت بڑا محدث فقیہ ہوگا، یہ امام محمد تھے. ٹھیک، امام محمد کے متعلق کا انگریز نے لکھا، میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں، کوئی مانگے تو میں سارے حوالے دے دوں گا. ایک اس نے لکھا، محقق نے، کہتا کہ امام محمد اتنے بڑے امام تھے کہ انہوں نے 999 تصانیف کی، 999. اور کہتے ہیں کہ اگر امام محمد، چونکہ وہ ختم نبوت کی نزاکت سے واقف نہیں تھا، انگریز نہیں پڑھا اس نے ختم نبوت کا مسئلہ، وہ کہنے لگا کہ امام محمد اپنے دور میں اگر نبوت کا دعویٰ کر دیتے، لوگ ان سے پوچھتے کوئی معجزہ بتائیے، فرماتے ہیں کہ وہ اگر اپنی 999 کتابیں سامنے رکھ دیتے لوگ ان کو نبی مان لیتے. اتنے بڑے امام ہیں. اور یہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. اور ان کی فقاہت دیکھیے آپ، تقوی اور پرہیزگاری. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ امام شافعی امام محمد ایک کمرے میں آرام کر رہے تھے، امام محمد سو گئے، امام شافعی رات بھر نوافل پڑھتے رہے. ہوتا ہے لوگوں کو کبھی کبھی، وہ تو امام شافعی تھے، اگر وہ نہ کہتے تو یہ راضی نہیں کھلتا. عموماً لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی گمان کے دیکھو میں کتنی عبادت کر رہا ہوں، میرے استاد تو کچھ نہیں پڑھ رہے، تو سوتے رہے رات بھر، یہ رات بھر نوافل پڑھتے رہے. اور گمان یہ آیا بتقاضۂ بشریت کہ شاگرد تو ساری رات لگا اور استاد صاحب سو رہے. ٹھیک، راز کب کھلا؟ کہ جب فجر کی اذان ہوئی تو امام محمد اٹھے اور سنتوں کی نیت کر لی، وضو نہیں کیا، نہ استنجا کیا نہ وضو کیا، سنت کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے. اب یہ تعجب ہے امام شافعی کہ بھائی سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا، یہ تو انبیاء کی قسم ہے کہ جب سوتے ہیں تو حضور فرماتے ہم انبیاء، سارے انبیاء کا، ہم انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہمارا دل جاگتا ہوتا. ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ایک مرتبہ حضور صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد نماز کی نیت کر لی. میں نے تو یہ حدیث سے سنی تھی کہ آدمی سوتے میں جو ہے وہ سارے اس کے اعضا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو اس کی وضو اس کا ٹوٹ جاتا. میں نے کہا حضور آپ نے وضو نہیں فرمایا. فرما صدیقہ ہم نبیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں خالی بند ہوتی ہیں، دل ہمارا جاگتا ہوتا. ٹھیک، تو یہ تو انبیاء کا خاصہ. امام شافعی نے امام شافعی کے سوال امام محمد نے فرمایا ماشاءاللہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہے، تم نے نیکیاں کمائی، اپنی آخرت سنواری، میں نے رات بھر سوچ کر قرآن مجید میں غور و تدبر کر کے 500 مسائل نکالے. بعضوں نے یہ تعداد اس سے بھی زیادہ نکالی، یعنی میں غور کرتا رہا قرآن میں تدبر کرتا رہا تو اگر میں نے 500 مسائل اخذ کیے، یہ 500 مسائل قیامت تک لوگوں کے لیے فائدہ دیں گے. تم اپنا فائدہ کرتے رہے، میں پوری امت کا فائدہ کرتا رہا. اب دیکھیے کہ جو آدمی امام محمد کو نہ مانے، امام بخاری کو نہیں مانے، امام شافعی نے امام محمد سے سیکھا، امام بخاری تو دادا استاد ہوئی امام بخاری کے امام شافعی، اب بتاؤ کہ جو آدمی اپنے دادا کو یا باپ کو نہیں مانے دنیا اس کو کیا کہتی؟ میں تو نہیں کہتا کوئی. ٹھیک، یہ جو میں نے امام اعظم کتاب لکھی اس کے آخری میں نے ایک اہل حدیث کا، پتا نہیں وہ زندہ ہے یا نہیں، ایک مستند حوالہ دیا. وہ اہل حدیث نے خود اپنا واقعہ لکھا اور اس کا دن تاریخ رسالے کا نام میں نے حوالے میں لکھا کہ میں جب پڑھتا تھا تو میرے اساتذہ کہتے تھے، حالانکہ اس کے اساتذہ بھی اہل حدیث تھے، کچھ سمجھدار تھے، کہتے دیکھو بھائی پڑھ تو رہے ہو مگر ائمہ جو ہے نا ان کے متعلق کبھی دل میں کدورت مت رکھنا، یہ مجھے کہتے رہے. تو ایک دن میرے دل میں امام اعظم پر کچھ کدورت آ گئی. کہا جب یہ دل میں یہ خیال آیا اور یہ بات پیدا ہوئی تو میں اندھا ہو گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ اس وجہ سے ہوئی کہ میں نے دل میں امام اعظم ابو حنیفہ کی جو قدورت پیدا کی یہ اس سے ہوا، تو توبہ کی. میں نے توبہ کرنے کے بعد میری بینائی واپس آ گئی. ٹھیک ہے، تو امام شافعی چونکہ شافعی تھے اس لیے انہوں نے اپنے دلیل پر اپنی حدیثیں بیان کی. سیاہ ستہ میں نسبتاً جو ہمارے مذہب کی مؤید ہیں وہ امام ترمذی. امام ترمذی نے ترمذی شریف میں جب حدیثیں لکھی تو جتنے بھی پڑھانے والے یا پڑھنے والے ہیں ہمارے نوجوان، تو امام ترمذی حدیث کے ساتھ ہی بیان کر دیتے ہیں کہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہی مذہب سفیان ثوری کا ہے، یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، تو وہ ہمارے مذہب سے قریب ترین ہے. وہ اب آئیے جو حدیثیں ہمارے مذہب کی موئیت ہیں، باقی جو ہمارے فقیہ اور محدثین گزرے جیسے امام طحاوی ہیں اور دوسرے اور جو ہیں ہدایہ ہے، اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری موجود ہیں الحمدللہ. آخری زمانے میں بھی تقریباً 100 سال کے تقریباً 100 سال ایک محدث گزرے، محدث دکن، جن کا کنیتی ابو الحسنات اور نام تھا ان کا سید عبداللہ شاہ صاحب، نقشبندی سلسلے میں وہ بیت. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جو میرا ننیال ہوتا ہے ان سے، مولانا انوار اللہ خان فاروقی، یہ خطابی خان ہیں اور تھے یہ فاروقی. یہ نظام دکن جب سقوط حیدرآباد دکن ہوا، یہ اس نظام دکن اس میر عثمان علی خان کے بھی استاد، ان کے ابا میر کیا نام ہے ان کا، میر عثمان علی کے بھائی میر مقصود میں بھی آ جائے گا نام، یا ان کے بھی استاد تھے، یہ ان کے شاگرد تھے. تو یہ شیخ الاسلام کے نام، میر محبوب علی خان نام تھے، تو یہ شیخ الاسلام کے شاگرد تھے. انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ پر جو حدیث مؤید ہیں پوری 6 جلدیں لکھی ہیں، زجاجت مصابی، وہ میرے پاس موجود ہے، اسی زمانے کی چھپی ہوئی. اس کے بعد جلدوں کا ترجمہ مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب کے زیر اہتمام چھپا، اور ان کے کچھ کتابوں کا ترجمہ کیا ہے. ایک صاحب رہتے ہیں شکاگو میں جن کا نام ڈاکٹر عبدالستار ہے، وہ ان سے میں ملا ہوں، اور بلکہ ہر سال ان سے ملاقات ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ شاہ، بہت پرانی عمر ہے، کوئی 90 سال یا 85 سال، کہ میں نے عبداللہ شاہ صاحب سے زجاجہ کا درس 2 مرتبہ مکمل سنا، جس مسجد میں وہ درس دیتے تھے زجاجہ کا، تو میں نے 2 مرتبہ ان کا درس سنا. وہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، کچھ جلدیں آ گئیں اور کچھ جلدیں ابھی باقی ہیں. عربی متن کی جو جلدیں ہیں، چونکہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر ہے، تو پاکستان کے دیوبندیوں نے کوئٹہ سے وہ 6 جلدیں زجاجت و مصابی جو ہیں وہ انہوں نے چھاپ دی. تو عبداللہ شاہ صاحب جو محدث دکن ہیں، انہوں نے یہ 6 جلدوں میں تمام وہ حدیثیں جو امام اعظم ابو حنیفہ مؤید ہیں وہ نقل کی. اور کیا نام ہے، سلیمان ندوی عقیدتاً دیوبندی تھا، اس نے اس پر پیش لب لکھا اور یہ جملہ اس میں لکھا، ایسا لگتا ہے کہ امام اعظم نے ایک محل بنایا اور اس کی بنیاد میں ایک اینٹ باقی رہ گئی، وہ ایک اینٹ علامہ عبداللہ شاہ صاحب نے اس میں لگا کر محل کو مکمل کر دیا، یہ اس نے تبصرہ کیا. اور حضرت اللہ مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجی حضرت اللہ مولانا غلام جیلانی صاحب علامہ ابو الحسنات عبداللہ شاہ صاحب سے بیت، بہت اور کا مزار بہت عالی شان ہے. اور عثمان یونیورسٹی سے ان کے زندگی پی ایچ ڈی بھی ہوا، اور ایسے فقہ حنفی پر اتنی کتابیں ہیں، اتنی کتابیں، اتنا کام ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھ، جو بھی فقہ حنفی پر بک بک کرتا، جب سے چاروں فقہ معرض وجود میں آئے، پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، ایز اے پبلک لا کوئی قانون نہیں رہا، نہ شافعی، نہ حملی، نہ مالک. اگر پبلک لا کے طور پہ کوئی قانون تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا حنفی، پورے جو امام اعظم کے بعد میں پورے دور عباسیہ میں، کہ جس میں یہ تاشقند، سمرقند، بخارا وغیرہ پورا ہندوستان، یہ تو ظاہر ہے پہلی ہجری میں فتح ہو گیا تھا آپ کا سندھ محمد بن قاسم، یہ سب چلے جائیے فارس وغیرہ، جو فاروق اعظم کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، اور اسی طریقے سے ولید بن سلیمان کے زمانے میں اسپین وغیرہ، یہ سارے ممالک میں جو قانون تھا پبلک لا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قانون تھا. 47 کو پاکستان بنا، 48 کو حیدرآباد دکن کا سقوط ہوا، میں چونکہ وہاں کا رہنے والا، بعد میں نے جب حیدرآباد دکن کا دورہ کیا، ہمارے کچھ عزیز جن کے پاس پرانی قانون کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں، تو میں نے ایک کتاب کو جب اٹھا کر دیکھا تو نظام دکن کے زمانے میں جو قانون چلتا تھا قانون کی کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا تھا، حدود نظامت کے تمام فیصلے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب پر ہوں گے. گویا سن 1948 تک امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ ایز اے پبلک لا یہ دنیا میں رہا. اب اس سے بھی کوئی آنکھیں بند کر لے تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو سوال ذرا طویل ہو گیا تھا، جواب سوال تو آپ کا بڑا مختصر تھا، مگر اس پوزیشن کو واضح کرنا کہ ہم اور آپ خدا نخواستہ کوئی گمراہ نہیں ہے، ہمیں فخر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے محبت. الحمدللہ. تو یہ تفصیل ہو گئی. چلیے اور کوئی صاحب پوچھ لیں. چلیے بولیے صاحب.